أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں سلام علیکم طبتم. حاضر رحمت و مربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 63 مرحلے میں پہنچ گئی اور آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ ہیں سید عبد اللطیف شاہ بھٹائی سندھی رحمت اللہ علیہ. تاریخ پیدائش آپ کی 16 نومبر ہے 1690 عیسوی، جس کا یہ ابھی 2014 جا رہا ہے. تاریخ وصال آپ کا 1 جنوری 1752 ہے اور 14 صفر بنتا ہے 1165 ہے. الغوث العظم عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ سے 702 سال بعد پیدا ہوئے اور آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 2014 میں 262 سال ہو چکے ہیں. آپ کا اصل نام جو ہے وہ سید عبد اللطیف بھٹائی سندھی ہے، مگر محبت سے لوگ لاکھینو لطیف، لطیف گھوٹ، بھٹ جو شاہ کے ناموں سے بھی پکارتے ہیں. جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ گفتگو سب سے پہلے جو ہے وہ نام پہ ہو جائے، تو آپ کے نام میں پہلے سید آتا ہے اور سید اس پہ بہت گفتگو کر چکا ہوں میں، لیکن آپ مجھے یہاں گفتگو یہ کرنا ہے کہ آپ کا شجرا نسب جو ہے وہ کہاں جاتا ہے، مجھے یہ گفتگو کرنا ہے. سید عبد اللطیف بھٹائی بن سید حبیب شاہ بن سید عبد القدوس بن سید جمال شاہ بن سید عبد الکریم شاہ بلری، یوں آپ کا شجرا نسب چلتا چلتا سید حیدر علی سے ہوتا ہوا امام حسین سے جا ملتا ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں سن لیں، یہ عام بولتے ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی، جیسے کہتے ہیں نا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ خاندان یہاں سندھ میں پہنچا کیسے. آپ جانتے ہو کہ تیمور کے حملے ہوئے، تو تیمور کے حملوں سے تنگ آ کر 1398 میں سید حیدر علی سندھ آ گئے. اور یہ سید حیدر علی ہرات میں رہتے تھے افغانستان کے اندر، وہاں ان کے بیوی بچے تھے. آپ نے ان کو وہاں چھوڑا اور کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کون سی جگہ تمہارے لیے مناسب ہے، کوئی جگہ مجھے اچھی ملی پسند آئی، میں تم لوگوں کو بعد میں بلا لوں گا. اس دور کے اندر آدمی جب نکلتا تھا تو واپس آنا اور خبر بہت مشکل ہو جاتی تھی. تو یہ سید دادا ہرات سے چلا، چلتے چلتے یہ سندھ کے اندر پہنچ گئے. سندھ کے اندر جب آئے، فارسی کے عالم تھے، عربی جانتے تھے، یہ زبانیں تو جانتے تھے، تو سندھ کے لوگوں نے ویلکم کرا آپ کو اور آپ کو رکھ لیا. آپ کچھ دیر جگہ کو دیکھنے کے لیے رکے کہ میں دیکھوں لوگ، ماحول آپ کو اچھا لگا، آپ لوگوں کی محبت بھی آپ کو اچھی لگی، تو من میں آیا کہ میں واپس جاؤں اپنے بچوں کو لے آؤں. لیکن جو لوگ تھے یہاں کے رہنے والے سندھ کے، کہنے لگے اگر یہ سید صاحب واپس چلے گئے تو شاید یہ واپس نہ آئے، تم کوئی ایسا کام کرو کہ یہ سید صاحب کچھ اور رک جائیں. لوگوں نے سوچا تو کہا شاہ صاحب کی شادی کر دی جائے، شادی کر دی جائے گی تو کچھ توجہ جو ہے وہ بٹ جائے گی اور ہم ان سے مستفید ہو سکیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی شادی کر دی، نکاح کر دیا سندھ کے اندر بھی. جب نکاح کیا اسی طرح کچھ ماہ اور گزر گئے، پھر خیال آیا جانے کا، تو پتہ یہ چلا کہ آپ باپ بننے والے، اب اس بچے کی خاطر پھر رک گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرما دیا، اس کا نام آپ نے سید میر علی رکھا. تو سید میر علی جب بڑے ہوئے، اب جب بچہ ہوتا ہے بیچارہ تو جوں اصل دن آپ جانتے ہیں کہ کون سے بچے کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کا پہلا سال، اس کا دوسرا سال، اس کا تیسرا سال، یہ ایسے نایاب سال ہوتے ہیں بچے کے کہ جو چیزیں وہ ان 3 سالوں کے اندر کرتا ہے نا وہ پھر کہیں نہیں ملتی. جو خوشی، جو لطف جو اس کو چلتے اور بولتے ہوئے دیکھنے میں آتا ہے. تو سید حیدر علی رحمت اللہ علیہ آپ کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچہ بھی چھوٹا ہے، پھر بہانے سے روک لیا، بچہ بڑا ہوا. اس دور کے اندر کسی دوسری جگہ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تھا کہ آپ کو خبر آتی رہتی تھی اپنے بچوں کی، कि मेरा बेटा जो है वो बहुत बड़ा है, घर जो है वो चल रहा है, आपका ये बेटा भी बड़ा हो गया, आपने उसकी तलीम और तरबियत की। आप बच्चे को बताते रहते थे कि तुम्हारा भाई हेरात में भी रहता है, मेरी और फैमिली जो है वो हेरात के अंदर भी है, ये खबर थी आपको, आपको भी खबर थी, और जो यहां बीवी जो आपकी वालिदा थी उनको भी खबर थी। लेकिन सैयद हैदर अली साहब ज्यादा देर तक जो है वो जिंदा न रह सके। ये सारात कराम और इनके साथ कुछ और लोग, ये अकेले नहीं आए थे सैयद हैदर अली, ये हेरात से कुछ और लोग भी इनके साथ आए थे। जब ये आए तो आप जानते हैं कि इन्होंने आकर कयाम क्या किया, इन्होंने सिंध में जिस जगह कयाम किया वो बाद में मटियारी मशहूर हो गई, जिला मटियारी सिंध के कदीम शहरों में से। जब सैयद हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह यहां कयाम पजीर हुए तो इनके साथ और भी सदात कराम थे, बड़े बड़े उलामा थे, सूफिया थे, वो सब ने आकर इस इलाके को आबाद कर लिया। अब जब यहां सादात रहते थे मटियारी के अंदर, तो दूर दराज से लोग इनकी ज्यारत करने के लिए आते कि यहां सादात रहते हैं। तो मुरीदीन ने क्या किया कि उन्होंने मट जो है वो पानी के भर के रस्ते में रख देते थे कि जो लोग इनकी ज्यारत करने के लिए आते हैं, इन्हें मिलने के लिए आते हैं, वो पानी पी लिया करें। तो वो मट जो मटके रखे होते थे, वो मट जो है वो मटियारी आगे मशहूर हो गया, मरूर जमाना वो मटियारी हो गया कि मट रखने वाले जो है मट वाला। तो ये मटियारी तो सैयद हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह का वैसाल जो है वो जल्दी हो गया। बस ऐसे ही तबलीग घर तबलीग, तो यूं ही कुछ सिलसिला ऐसा रहा कि किस्मत में नहीं था आप दुनिया से रुखसत होते हुए आपने कुछ लिख कर दिया, अपने बेटे को बतलाया, मीर अली को खानदान के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, दुनिया से जब आप रुखसत हो गए तो सैयद मीर अली बालिग हुए। तो वालिदा माइदा से एक दिन कहने लगे, मां अगर आप मुझे इजाजत हो तो मैं हेरात अफगानिस्तान चला जाऊं। कहा बेटे क्यों? कहा मैं वहां जाकर अपने भाई को ले आऊं, हमारी जो दूसरी फैमिली है हमारे अब्बा की उन्हें भी मैं ले आऊं जाकर, अगर आप मुझे इजाजत हो। मां को बड़ा अच्छा लगा, मां को बहुत अच्छा लगा, कहा ठीक है बेटे। तो एक मजबूत जो है वो बनाकर काफिला आप अफगानिस्तान की तरफ रवाना हो गए। कौन? सैयद मीर अली। आप अफगानिस्तान में पहुंचे तो अब्बा से पूछा तो हुआ था कि कहां रहते थे, वहां जब पहुंचे खानदान से मुलाकात हुई, उनको वो खास खास चीजें बताई को जो सिर्फ सैयद हैदर अली जानते थे, तो एक अपनाइयत का एहसास हो गया। और अब कुछ रोज वहां रुके, फिर आपने अपनी जो है वो ये गुजारिश पेश की कि अगर आप पसंद फरमाएं, अपने भाई से भी ये कहा आप पसंद करो तो मेरे साथ चलो, वालिद ग्रामी का वहां बहुत मर्तबा है, बड़ी जगह है, और आप चलिए, इज्जत में और इजाफा अल्लाह ताला फरमाएगा और तबलीग भी होगी। वो खानदान मान गया। तो सैयद मीर अली अपने वालिद ग्रामी के दूसरी बीवी के बेटे को और कुछ और खानदान के लोगों को आप साथ लेकर फिर अब सिंध जो है वो वापिस पलटे। 1500 किलोमीटर का सफर तय किया। सफर तय करके आप वापिस सिंध में फिर तशरीफ लाते। यहां आकर बहुत जबरदस्त शानदार इस्तकबाल हुआ आपका। तो शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह, अब ये किसकी औलाद में से, तो ये बतलाना चाहता था, इसलिए आपको मुझे हेरात वापस ले जाना पड़ा। तो आप अगर सिंध के अंदर जाएं भिटशाह में, तो आपको सादात के दो शजरा नसर मिलेंगे। दोनों जाते तो सैयद हैदर अली तक हैं, एक शजरा जो है सैयद सिंधी, दूसरा सैयद अफगानी। तो सैयद सिंधी कौन है? कि जो सैयद हैदर अली ने शादी सिंध में की थी, तो मीर अली की औलाद। तो सैयद अफगानी कौन है? कि जब मीर अली जब वापस हेरात गए तो उनको लेकर आए वहां से, तो उनकी औलाद आगे चली, वो सैयद अफगानी कहलाती है। तो दूसरा शजरा जो सैयद अफगानी का है, उनकी वालिदा सैयदा हैं, बाप जो है वो सैयद हैदर अली हैं, उनकी औलाद में से शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई रहमतुल्लाह है। कुछ बात समझ में आ गई? तो मुझे सैयद को साबित करने के लिए आपको इतना बताना पड़ा कि अब्दुल लतीफ शाह भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैं, कि इनका शजरा है नसब सैयद अफगानी से, जो अफगानी सैयद कहलाते हैं, उनसे होता हुआ जाके सैयद हैदर अली से मिलता है और जाके इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला। एक नाम मुझे बयान करना जरूरी समझता हूं मैं, वो बयान करूंगा तो शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह का और जरा वाजे आपको मालूम हो जाए। सैयद अब्दुल करीम बुलरी, शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई रहमतुल्लाह का खानदान मटियारी में आबाद था। सबसे पहले शाह अब्दुल लतीफ के परदादा सैयद अब्दुल करीम ने मटियार छोड़ दिया। सैयद हैदर अली तो मटियार में आए थे, تو سید عبد الکریم یا پردادا ہیں عبد الطیف بٹ شاہ بٹائی رحمۃ اللہ بٹیار کو چھوڑا اور بلر شہر آ گئے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ بلری لگتا ہے، مٹیاری سندھ سے بلری جو ہے وہ 83 کلومیٹر ہے، 83 کلومیٹر ہے مٹیاری سے. یہ شہر آج جو بلر سٹی ہے یہ ٹنڈو محمد خان میں آتا ہے، یہ حیدرآباد کراچی سے 40 مائلز کی دوری پر ہے. یہ بچپن سے ہی تصوف کی طرف مائل تھے سید عبد الکریم، عربی فارسی سندھی جمائے اور زبردست شاعر تھے. آپ کے بڑے بھائی نے آپ کی پرورش کی اور شادی بھی کی، اور آپ زیادہ وقت ایک صوفی سلطان ابراہیم کے ساتھ گزارتے تھے. بھائی کی جب وفات ہو گئی اب آپ نے گھر کا معاملہ بھی سنبھالنا شروع کر دیا، گھر کی طرف بھی کچھ دھیان دیتے، گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلتا رہے، لیکن آپ اس صوفی بزرگ کی محفل میں ضرور بیٹھتے. پھر ایک وقت آیا کہ صوفی سلطان ابراہیم جو ہیں وہ حج پر روانہ ہو گئے. جب وہ حج پر روانہ ہوئے تو یہ ایک اور سندھی بزرگ صوفی مخدوم نوح کی صحبت میں رہنے لگے. یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے تحسن کے. اللہ کی محبت میں آپ نے شاعری بھی کی، آپ کی عقیدت مندوں میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا، آپ کا کلام مشہور ہوا بیان العارفین کے نام سے، فارسی میں آپ کا کلام، اور آج بھی آپ کا مزار ہے وہاں، اور بڑی شان و شوکت سے عرس جو ہے وہ منایا جاتا ہے، لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے. اب اس کے اندر ایک اور نام آتا ہے سید عبد القدوس. تو شاہ عبد العزیز بٹائی کے اباؤں اجداد بلری میں رہ رہے تھے، تو ایک روز کیا ہوا کہ شاہ بٹائی کے دادا شاہ عبد القدوس، یہ سید عبد الکریم بلری جو ہیں یہ پردادا ہیں، ان کے بیٹے شاہ عبد القدوس، شاہ عبد الطیف بٹائی کے یہ دادا ہیں، یہ لوگ رہتے تو بلری میں تھے. ایک دن کیا ہوا کہ آپ جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے چند ڈاکوؤں کو دیکھا. وہ ڈاکو کیا کر رہے تھے کہ بیوا کا مال لوٹ رہے تھے. آپ اس بیوا کو پہچانتے تھے، وہ کیوں؟ ظاہر آپ کے علاقے میں رہتی، اس کا مال لوٹ. آپ نے آگے بڑھ کر اس کو بچانے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے آپ پر حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو آپ شہید ہو گئے اس حملے کے اندر. اب یہ سانحہ جب پیش آیا تو آپ کا خاندان جو ہے انہوں نے بلر سٹی بھی چھوڑ دی، آپ چھوڑ کر پھر واپس مٹیار چلے گئے. بات سمجھ میں آئی؟ مٹیار جب واپس چلے گئے تو سید حبیب شاہ، یہ والد گرامی ہیں عبد الطیف شاہ بٹھائی رحمت اللہ علیہ کے، سید حبیب شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کی ولادت جو ہے وہ مٹیاری میں ہوئی. آپ نے مٹیاری سے 40 مائل دور حالہ حویلی کو اپنا مسکن بنایا. کنہوں نے؟ سید حبیب شاہ رحمت اللہ علیہ. اور آپ نے سندھ کے ایک قبیلہ دھیرا کی ایک عورت سے شادی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا اور وہ جلد فوت ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا اور آپ کو اشارہ ہوا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ کتب ہوگا، تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام عبد اللطیف رکھا. بات کوئی سمجھ میں آ گئی؟ تو شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ کے والد نے حالہ حویلی کو بھی چھوڑ دی اور کوٹری چلے گئے. اور یہ شہر آپ ضلع جامشور میں دریائے سندھ کے دائیں کنارے پہ واقع. تو یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد آپ کو صرف یہ بتلانا تھا کہ شاہ عبد الطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ سید ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نسل خوارزم شاہ کے ساتھ ملتی. تو میری تاکید یہ ہے کہ عبد الطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ سید ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے، اور آپ کا شجرہ نسب سید حیدر علی سے جا کر ملتا ہے. بات کو سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کے نام کے اندر آتا ہے عبد الطیف، یہ اصل نام ہے آپ کا. تو عبد کہتے ہیں بندے کو، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، عبد کا معنی ہوتا ہے چیلا. لطیف عربی کا لفظ ہے، معنی ہوتا ہے باریک دقیق پتلا نرم ہلکا. ویسے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو عبد الطیف کا معنی ہوا اللہ کا بندہ. آج کل وہاں کے سجادہ نشین اپنے نام کے ساتھ لطیف ہی لکھتے ہیں، وہ عبد الطیف کی وجہ سے. اب آ جائیے ایک نام بٹائی، بالکل ایک نیا سا نام ہے، اجنبی سا. بٹائی اس کا معنی ہوتا ہے شہر بھٹ کا رہنے والا. بھٹ کا مطلب ہوتا ہے سینڈ ہل. تو اب صوبہ سندھ ملک پاکستان کے ضلع مٹیاری کا ایک چھوٹا یہ قصبہ ہے، کیونکہ یہ قصبہ آپ نے خود آباد کیا تھا، آخری 10 سال زندگی کے یہاں گزارے، یہیں آپ کا روزہ بنا، تو آپ کے نام کا حصہ بن گیا بٹائی. تو یہ بھٹ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں ریت ہی ریت ہوتی. تو یہ آپ نے علاقہ جو ہے وہ خود آباد کیا تھا، آپ کا مزار وہاں ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ بعد میں بھٹائی لگنے لگ گیا. سندھی، سندھ شہر کا رہنے والا، یہ بہت پرانا شہر ہے، 7000 سال قبل مسیح اس کا وجود تھا، اور اس سندھ کو انڈس کہتے تھے. یہ جو انڈیا آپ لفظ سنتے ہیں نا، انڈیا، یہ انڈیا اسی انڈس کی وجہ سے ہے. ہاں، یہ انڈیا اس انڈس سے ہی بنا ہے. یہ آرین لوگ جو اصل ہندوستان پر آ کے جنہوں نے آ کر قبضہ کر لیا تھا، وہ سرخ و سفید وہ لوگ جو آ کر جنہوں نے قبضہ کیا، جو برہمن ٹائپ کے بنے، وہ جو ہیں وہ یہ ادھر ہی سے آئے تھے، یہاں کچھ رہتے تھے، یہاں سے پھر کچھ آگے موو ہوئے. تو انڈس انڈیا. سندھ جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دریا. سندھ کا معنی ہوتا ہے دریا، اصل میں یہ ہے سن دو. سن کا معنی ہوتا ہے علاقہ، بارڈر، دو معنی حرکت. تو سندھ کا معنی کیا ہوا؟ ویلی آف شیکنگ واٹر. آپ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ شاہ عبد الطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ آج سے یعنی 2014 سے 400-500 سال قبل جو ہے، یہ تعلیم کا طریقہ جو ہوتا تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا تھا. یہ بات یاد رکھیے، اس دور کے اندر تعلیم اس طرح نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل کے. فلاں سکول ہے، آپ چلے جائیے اس کے اندر کمرے ہیں، کمرے میں اس کا اساتذہ ہے نا، ایسا نہیں ہوتا. وہاں تعلیم، اس دور میں تعلیم کا طریقہ ڈیفرنٹ ہی ہوتا تھا. یہاں کچھ پڑھا، تھوڑا سا وہاں پڑھا. شاہ عبد الطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو علم پڑھا ہے، یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، کچھ علم ان کا بالواسطہ ہوتا ہے، کچھ ان کا علم بلا واسطہ ہوتا ہے. پٹری پہ چڑھنے کے لیے شروع میں کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑتی، جب وہ پٹری پہ چڑھا دیتا ہے پھر وہ چیز خود حاصل کرنے لگ جاتے. ایک دفعہ کوئی آدمی جو ہے وہ رستہ بتا دے کہ فلاں جگہ پہ کنواں ہے، تو جب آدمی کنویں پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر پانی جتنا مرضی نکالتا جائے. یہی حال ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا جائے تو منزل پہ جب پہنچا دیتے ہیں تو پھر آگے آدمی علم حاصل کرتا ہی رہتا. تو علم کے کچھ مشہور ذرائع ہیں اور علم حاصل کرنے کے کچھ غیر مشہور ذرائع ہیں، اور جب وقت تھوڑا ہو اور زیادہ علم دینا ہو تو غیر مشہور ذرائع دے دیے جاتے ہیں، اور جب وقت زیادہ ہو تو کبھی کبھی مشہور ذرائع سے بھی علم دلوا دیا جاتا ہے. تو پرانے ادوار میں اعلیٰ خاندان اور امیر لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت گھر سے ہی شروع کر دیتے تھے، ماحول تو علمی ہوتا ہی تھا، کچھ خاص توجہ دی جاتی تھی. تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بچہ مدرسہ میں پہنچنے سے پہلے کافی کچھ حاصل کر چکا ہوتا تھا، اور جو ہی وہ مدرسہ میں پہنچتا تھا تو پھر وہ آگے چل پڑتا. تو سید شاہ عبد الطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کو اخوند نور محمد رحمۃ اللہ کے مکتب میں داخل کر دیا گیا، مکتب میں ڈالا گیا. تو آپ نے مشہور و غیر مشہور ذرائع دونوں سے علم حاصل کیا. آپ کی کتابوں نے پھر بتایا کہ کتنا علم تھا آپ کو، سندھی، فارسی، عربی، بلوچی، سرائکی، اردو، پنجابی، سنسکرت پر عبور حاصل تھا. اردو سے مراد وہ جو بعد میں جا کے اردو بنی ہے، میں وہ مراد لے رہا ہوں. ان زبانوں کے اوپر آپ کو عبور حاصل تھا، آپ کو قرآن، حدیث اور اولیاء کی کتابوں کا علم تھا، اور موسیقی کے علم سے بھی آشنا تھے آپ. آپ نے حصول علم کے لیے دور دراز سفر کیے. لوگوں اور مذاہب سے واقفیت کے لیے آپ نے ہر مذہب کے مرکز اور ہر مذہب کے ماہر کے پاس پہنچیا. سمرقند، ترکی، مالابار، سری لنکا، جاوا، یہ سارے علاقے، انڈیا، بلوچستان، سندھ، یہاں تک آپ پہنچے. ان علاقوں کا تفصیلی مطالعہ کیا، ان لوگوں سے، وہاں کے لوگوں سے ملے، وہاں کے جوگیوں سے ملے، بڑی بڑی مشہور جگہوں میں پہنچے. آپ جوناگڑھ گئے، اب یہ ملک انڈیا کے صوبہ گجرات میں ہے، سندھ سے 524 کلومیٹر ہے، تو آپ پیدل چل کر وہاں گئے. آپ جیسلمیر میں بھی گئے، اب یہ ملک انڈیا کی ریاست راجستھان کا ضلع ہے، 263 کلومیٹر ہے سندھ سے یہ، اب وہاں پیدل چل کر گئے، وہاں جا کر قیام کیا. اس کے علاوہ ایک بہت مشہور جگہ ہے ہنگلاج، آپ ہنگلاج ہندوؤں کی مشہور عبادت گاہ میں بھی گئے. پہاڑ کی بلندی پہ ہیں اور یہ بلوچستان میں ہے. یہاں جب ہندوستان، سندھ یا ہند سے آتے ہیں تو وہاں حاضری دینے کے لیے پہلے کیچڑ کے اندر نہاتے ہیں. وہ اصل میں وہ لوگ لال شہباز قلندر نہیں جاتے نہا کر، اور وہ جو مووی میں دکھایا گیا ہے وہ لوگ وہ ہیں جو ہنگلاج، یہ ہندو ہیں. وہ ہنگلاج جاتے ہیں، جانے سے پہلے اس کیچڑ میں وہ نہاتے ہیں، ان کی کوئی رسم ہے، تو اس کو فٹ کر دیا گیا بریلویوں کے اوپر، یہ بریلوی ہیں، دیکھا آپ نے. یہ ہوتا ہے جہالت کا نتیجہ، جب آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا پھر کوئی بھی آ کر آپ کے اوپر تھوپ دے گا. شاہ عبد الرتی بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار معلوم ہے کیا تھا؟ جب کسی جگہ پہ جاتے تو آپ کے پاس تین چیزیں لازمی ہوتی تھی، قرآن مجید ہوتا تھا، مثنوی ہوتی تھی، اور اپنے پردادا کا رسالہ ہوتا تھا سید عبد الکریم بلری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا رسالہ انہوں نے بھی لکھا ہوا تھا کافی کچھ. آپ مثنوی سے کتنا پیار تھا اور مثنوی کا کتنا اثر ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں پروفیسر آف اسلامک اسٹڈی سید حسن نصر نے کہا کہ شاہ بٹائی کی صورت میں مولانا روم کی روحانیت کا ظہور ہوا. شاہ عبد الرتیف بٹائی رحمۃ اللہ کی صورت میں مولانا روم کی روحانیت کا ظہور ہوا. مخدوم محمد معینی، ان سے شاہ عبد الرتیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محبت تھی اور یہ نقشبندی تھے، مگر ذوق چشتیانہ رکھتے تھے. ان کے ساتھ شاہ عبد الرتیف بٹائی کو بڑا سکون ملتا تھا، عمر میں یہ چھوٹے تھے لیکن سکون بڑا ملتا تھا. ان کے ساتھ آپ کی خط و کتابت بھی رہتی، اور خط و کتابت فارسی زبان کے اندر ہوتی، فارسی زبان میں ہوتی، تو وہ خطوط پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا نالج، طرز زندگی. اولیاء کرام کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے. کیوں؟ آپ کا نام آج تک مشہور ہے تو پتا یہ چلے کہ وہ کون سے عوامل تھے، کہ جو کون سے کام تھے جو آپ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے شہرت ہوتی تھی اور آج تک آپ کا نام زندہ. یہ طرز زندگی میں دیکھنا ہوتا ہے، اور ہم لوگ کرامتوں میں دیکھتے ہیں، نہ کرامتیں مند دیکھیے، طرز زندگی دیکھیے وہ رہتا کیسے. تو طرز زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا جو تھے، اس کے بعد آپ نے سیاحت کی. سیاحت بہت ضروری ہوتی ہے زندگی میں. آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے تو یہ یاد رکھیں، مجھے تو جو وقت ملتا ہے یا چھٹی ملتی ہے میں لازمی جاتا ہوں، کسی نہ کسی ملک میں جاتا ہوں. آپ جتنی چھٹی ہو کام، یہاں امریکہ میں نمازیں، تقریریں اور تصنیف، یہ سلسلہ جاری رہتا، لیکن جب کبھی پاکستان جاتا ہوں تو کسی نہ کسی ملک میں ضرور جاتا ہوں. اور ملک میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکچر تو ہوتا ہی ہے، وہاں جا کر میں بزرگوں اور علماء سے ملتا ہوں. تو یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا کہ آپ نے سیاحت ضرور کی. تو سیاحت جب آپ کر رہے تو سید تھے، حسین تھے، مضبوط جسم، درمیانہ قد، کالی آنکھیں، کتابی چہرہ، چہرے پہ داڑھی. سیاحت پوری کرنے کے بعد ساری سیاحت کے اندر جوانی سنبھال کے رکھی سید زادے، یہ بات یاد رکھیے گا. کیونکہ آپ جب باہر کے ملکوں میں جائیں گے، کسی دوسری جگہ جائیں گے تو کوئی جانتا تو ہے نہیں، لیکن وہاں کردار کو مضبوط رکھنا بڑا ضروری ہوتا. تو سید زادے نے کردار اپنا جمع کے رکھا. آپ واپس تشریف لائے تو داڑھی مبارک ماشاءاللہ آپ کی، مٹھی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ولی کامل گزرا ہے داڑھی اس کے چہرے پہ ہوتی ہے. جس کو سونپ دیا جاتا ہے سلوک، جو سالک ہیں، اس کے چہرے پہ داڑھی آپ کو ضرور نظر آئے، کیونکہ ولایت اطاعت مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہے، اور اطاعت عشق کے بنا نہیں ہوتی. اور عشق کا تقاضا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مٹھی رکھی ہے، کم نہیں رکھی، اس لیے کم نہ رکھی جائے. یہی وجہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ کے رسول سے سچا عشق تھا، اور آپ نے داڑھی کی حدیث کو لوگوں کی خوشی کے مطابق اس کو ڈھالا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ مڈوانا حرام ہے، اور جس کی داڑھی مٹھی سے کم ہو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، مکروہ تحریمی. یہ محبت کا تقاضا. لیکن مولانا مدودی صاحب ہیں، چونکہ ان کی شروع میں اپنی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے بعد میں رکھی جب وہ بوڑھے ہو گئے، تو بوڑھا آدمی اکثر داڑھی رکھ لیتا. تو داڑھی جب پوری رکھ لی انہوں نے، تو اپنی جماعت کے اندر بندوں کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کسو شوارب واف اللہ، موچھے کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ. تو یہ نہیں بتایا کہ کتنی بڑھاؤ، تو وہ بھول بھلائیوں میں لے گئے. بھائی اگر یہ نہیں بتایا کتنی بڑھاؤ تو عمل سے تو ثابت کر دیا کہ کتنی بڑھاؤ، کم از کم کی تعداد تو بتا دی ہے نا. آپ ہاتھ میں پکڑتے، جو زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے. تو جب یہ بتا دیا ہے کم از کم کا عمل آپ سے واضح ہو گیا ہے، تو اب بیچ کے اندر یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ ہے یہ ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو اگر عشق مصطفیٰ ہے تو مکمل شرعی داڑھی جو ہے وہ ہوگی. اور مجوسیوں کی شکل کے الٹ بناؤ. مجوسیوں کی شکل کیا تھی؟ کہ داڑھی کو کم رکھتے تھے، مونچھوں کو بڑا کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضور نے یہ جو حدیث بیان کی تھی کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، اب یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ لفظ بڑھاؤ آپ نے بولا تھا تب مجوسیوں کی داڑھی کتنی تھی؟ بھائی یہ ذرا مجھے بتا دیجئے گا، اس وقت مجوسیوں کی داڑھی کتنی تھی ہوتی تھی؟ چلیں آپ لوگوں نے مونچھیں تو کٹا دی، تو داڑھی اتنی ہی رکھی جتنی مجوسیوں کی اس وقت ہوتی تھی. ہاں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دور کے اندر جو ہے وہ داڑھی کو مٹھی رکھنا اس کا ثواب دعوت اسلامی کما رہی. ان کے جتنے بھی نوجوان داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے داڑھی جو ہے وہ رکھوائی جاتی ہے اور سر کے اوپر پگڑی جو ہے وہ رکھواتے ہیں. تو آپ کا چہرہ مبارک مکمل شرح کے مطابق، داڑھی مبارک آپ، اور سید ہونے کا گھمنڈ نہیں تھا. اکثر لوگوں کو سید ہونے کا گھمنڈ ہوتا ہے، میں سید ہوں جی. وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی محنت کیا ہے؟ آپ اگر سید کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی کوشش نہیں ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، آپ اس چیز کو اجاگر کیجئے جس میں آپ نے اپنی محنت کی ہے، وہ بتائیے کہ وہ کیا ہے. آپ ہر ایک سے محبت سے پیش آتے، مسلم ہوتا یا غیر مسلم، حتیٰ کہ جانوروں تک کو دکھ نہیں پہنچاتے. آپ گہرا پیلا لباس پہنتے تھے جو کالے دھاگے سے سیا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی لمبی ٹوپی پہنتے تھے اور کالی پگڑی پہنتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا اسے، اور ٹی شکل کی چھڑی آپ کے پاس ہوتی تھی، کرسٹل کلیئر پتھر ہوتا تھا ایک آپ کے پاس. لگتا ہے کہ وہ پتھر جب آپ ملتان گئے تھے تو ملتان سے لے کر آئے ہوں گے، کیونکہ وہاں یہ پتھر اس دور میں ملتے تھے. اور آپ کی ایک اور چیز جو آج میوزیم میں سندھ بھٹ شاہ کے اندر موجود ہے، وہ لکڑی کی نالین ہے. تو یہ اسے نالین چوبین کہتے ہیں. سلسلہ چشتیہ کے اندر زیادہ تر نالین چوبی جو ہے وہ ضرور دی جاتی ہیں اپنے خلیفہ کو، اس کو آگے آگے چلتی رہتی ہیں. اس جوتے کا استعمال جو ہے، نالین چوبی کھڑائیں کہتے ہیں اسے، لکڑی کے جوتے، ہندی میں کھڑائیں، انگلش میں کلاگ بولتے ہیں. میں نے پہلی مرتبہ یہ کلاگ جو ہے، یہ لکڑی کا جوتا جو ہے کھڑائیں، یہ میں نے اپنے والد گرامی پیر طالب حسین شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس دیکھی تھی. میں اس کو پہنتا بھی تھا لیکن میں چل نہیں سکتا تھا، وہ چلتے تھے. تو یہ اس دور میں سمجھ نہیں آیا یہ کیوں پہنتے ہیں، اتنی کوئی تجسس جستجو بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ بہت پرانا جوتا ہے، یہ لکڑی کے جوتے پہننا کتنے قدیم ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ یہ جوتا ہمارے رام کے پاؤں میں تھا. یہ نالین چوبی جو ہے نا، جسے انگلش میں کلاگ کہتے ہیں، کلاگ یہ جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رام کے پاؤں میں تھا مگر تھا گولڈن، انہوں نے گولڈن پہنا تھا. یہی وجہ ہے کہ جینزم اور ہندوازم کے پیروکار جوگی سنیاسی اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو جوگیوں میں یہ جوتا پڑا ہوا ضرور نظر آئے گا. اور پھر ایک دور ہندوستان میں ایسا بھی آیا کہ ہر خاص و عام لکڑی کا جوتا پہننے لگا، مگر فرق یہ تھا کہ امیر لوگ ٹیک کی لکڑی کا پہنتے تھے. یہ درخت ہے جو انڈیا میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، برما میں، تھائی لینڈ میں ہوتا ہے، یلوئش براؤن لکڑی ہوتی ہے اس کی، یا وہ دانت کے بنے ہوتے تھے، یہ ہاتھی کے دانت کے یا اور کسی سخت ہڈی کے بنے ہوئے ہوتے تھے. اور غریب لوگ جو ہیں وہ عام لکڑی کا استعمال کرتے تھے. تو نالین چوبی جو ہیں، جو کھڑائے ہیں لکڑی کے جوتے، اس کو ہندو جو ہیں پادو کا کہتے ہیں. یہ سنسکرت کا لفظ ہے، دو لفظ ملے ہیں پاڈا اور کا. پاڈا میں پاؤں، جیسے وہ سری پاڈا ہے نا، سری لنکا کے اندر جہاں آدم علیہ السلام کا پاؤں لگا تھا، پاڈا بولتے ہیں نا، سری پاڈا. تو پاڈا مینس پاؤں اور کا چھوٹا، تو اس سے مراد لیا جاتا ہے فٹ پرنٹس آف گاڈ. گاڈ دیوتا کے پاؤں کا نشان. تو ہالینڈ کے اندر آج بھی لکڑی کے بنے ہوئے شوز پہنے جاتے ہیں. اس جوتے میں سادگی کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایڑی کو جب یہ لکڑی کی چوٹ لگتی ہے تو وہ دما کہتے ہیں کہ ٹھکانے رہتا ہے. تو شاہ عبداللطیف بٹائی رحمتہ اللہ کی پہنی ہوئی کھڑائیں جو ہیں آج تک وہاں کے میوزیم کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی. آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید جو ہے وہ وہاں میوزیم کے اندر. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ بڑے خوش نویس بھی تھے، علم کتابت، فن کتابت کے اندر بھی ماہر تھے. تو آپ اگر وہاں جائیں تو ان کا میوزیم ضرور دیکھیے. اب تو قریب ہی آپ کی کتاب شاہ جو رسالو کے کرداروں کے سٹیچو بھی بنا کر رکھ دیے گئے، جو آپ نے سات کوئنز جن کا تذکرہ کیا شاہ جو رسالو کے اندر، ان کے کردار جو ہے انہیں بنا کر رکھا گیا. आप जब वापिस आते हैं, वापिस आकर आपकी शादी हुई, शादी 24 साल की उम्र के अंदर आपने शादी कर ली और बड़े अच्छे खानदान के अंदर आपकी शादी हुई, मुगल खानदान, आपकी बेगम जोजा का नाम सैयदा बेगम, 1713 के अंदर आपने शादी की, मगर उनकी जिंदगी ने वफा न की, वो फौत हो गई, कोई औलाद थी भी नहीं, जब फौत हो गई तो फिर आपने उसके बाद शादी नहीं की। यहां फिर लोगों ने एक रंग दे दिया, जैसे अक्सर लोग शुअरा को रंग दिया देते हैं, क्योंकि जब भी कभी किसी हस्ती को देखा जाता है तो दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं कि जिनको अकीदत नहीं होती, बस वैसे ही वो आदमी मशहूर हो गया तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और खुद को बड़ा समझते हैं, वो फिर क्या करेंगे, जो उनकी समझ में आएगा वो आम लोगों की नजर में उसको भी देखेंगे, सिर्फ प्रेफर देख कर रहे हैं कि वो जरा मशहूर हो गया। और एक वो लोग होते हैं जो अकीदतमंद होते हैं, जो उनकी रूहानियत की तरफ देखते हैं। तो जिन्होंने रूहानियत की तरफ नहीं देखा, उन्होंने कहा कि इनको एक लड़की से इश्क हो गया था, जब प्यार हुआ उसकी मोहब्बत में पागल हो गए, बाप ने घर से निकाल दिया, फिर ये कहीं फिरते रहे, उसके बाद बड़े वो मजबूर, फजूल किस्म की एक ऐसे वली कामिल के बारे में स्टोरी बना दी गई जिसका नाम आज तक जिंदा है, जिनका किरदार इस किस्म का होता है, अल्लाह ताला उनके नाम को जिंदा नहीं रखता, ना उनकी कब्रें जिंदा होती हैं। तो खुदा का खौफ किया करो। चलो उस दौर के अंदर अगर किसी ने जो है वो जुमला बोल दिया, आप लोगों तो उनको जानते हो, आज के दौर के अंदर उनकी उनकी जो है उनके मर्तबे को देख रहे हो, तो क्या ऐसी बातें जेवा देती है? नहीं। देखो शायरी के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि इंसान को दुख ही पहुंचे, शायरी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इंसान नशे का इस्तेमाल करता हो, अल्लाह ताला की अता है। अब आप देखिए अला हजरत अजीमुल बरकत शाह रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह कितने टॉप के शायर हैं, आपने जो शायरी की सिन्फ चुनी है ना उसको नात कहते हैं, और सारी शायरी की असनाव में से जब से मुश्किल जो होती है वो नात है, ये बात याद रखिएगा। शायरी बड़ी आसान है, नात सबसे मुश्किल है, कि अगर बढ़ा दिया तो तौहीद में खत ऊपर चले गए आदमी ईमान से गया, कम कर दिया तो बेअदब हो गया, गुस्ताख हो गया। सबसे मुश्किल तरीन सिन्फ जो है वो शायरी के अंदर नात होती है, और जिसका बादशाह जो है वो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह है, तो क्या वो नशा करते थे? यार क्या फजूल सी बात करते हो तुम लोग। तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह की शादी के बारे में और उनकी शायरी को प्रूफ करने के लिए इसावत करना कि उन्होंने किसी लड़की से इश्क था, ना ना ऐसा बात, ऐसी बात हरगिज नहीं। आपने बहुत से चिल्ले और मुराकबे किए, आपकी चिल्लागाहें जो हैं वो आज तक भी हैं। सबसे बड़ा काम जो दुनिया के अंदर आपका मशहूर हुआ, जो नाम फैला, वो आपकी किताब शाजो रिसालो है। ये जो जानते हो क्या है शाजो? ये जो मीन्स कहा होता है सिंधी जुबान के अंदर, शाह का रिसाला। तो वजह शोहरत आपका ये कलाम बना है। इस कलाम को जब पढ़ा जाता है, शाह का पयाम, शाह का कलाम, इसमें कुरान है, हदीस है, जियोग्राफी, सोसाइटी, सिंध के माशी हालात, अल्लाह अकबर। तो आपने तबलीग का तरीका जो चुना वो वही चुना जो शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मंतेकुत तैर के अंदर चुना। और ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह से 544 साल कबल के, वही स्टाइल आपने अपनाया जो मौलाना रूम ने मसनवी में इख्तियार किया। और मौलाना रूम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई से 482 साल कबल पैदा हुए। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने यही स्टाइल अपनाया तबलीग का, और ये 104 साल बाद जो है वो पैदा हुए। आपको कुछ ममासलत नजर आएगी मियां मोहम्मद बख्श साहब, सैयद वारिस शाह और इनके अंदर, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई में ममासलत नजर आएगी। लेकिन वारिस शाह एक औरत की स्टोरी लेकर चले, मियां मोहम्मद बख्श साहब एक स्टोरी लेकर चले। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने जब कलाम करना चाहा अपने रिसाले के अंदर, तो 7 क्वींस, 7 मलकाओं की स्टोरी लेकर चलते हैं। 7 मारवी, मोमल, ससी, नूरी, सोनी, लैला, सूरत। तो शाह जो रिसालों को आपने अपने कलाम को सुर में डिवाइड किया है, राग सुर पुरान। अब कितने सुर हैं शाह जो रिसालों में? किसी ने 26 कहे, किसी ने 32 कहे, किसी ने 34, किसी ने 35, मगर मुहक्किक अब के मुहक्किकीन ने लिखा है कि 30 सुर हैं। वैसे तो बाब होने चाहिए 30 बाब, 30 चैप्टर, लेकिन सुर राग को कहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह मौसीकी के भी माहिर थे। आजकल जो मौसीकी का माहिर होता है उसे लोग कह देते हैं कि ये बुरा समझते हैं उसे, लेकिन मौसीकी का इल्म जो है ये आपको पुराने बुजुर्गों के अंदर जो है वो नजर आएगा। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है सैयद शबीर शाह रहमतुल्लाह अलैह एक दिन तकरीर करके कहने लगे, तकरीर कर रहे थे गुजरात के अंदर, कहने लगे 27 सुर होते हैं मुझे, 26 आते हैं मुझे, गॉड नोज़ बेटर। तो वो कलाम जो है, ये औलिया इकराम जो होते थे इनको मौसीकी जो है इसका बड़ा पता होता था। फिर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अगर कभी आपकी मुलाकात हुई हो, वो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, और आप जानते हैं कि शायर को कलाम लिखने के लिए सुर की बड़ी जरूरत पड़ती है, राग की, उसे राग आने चाहिए। تب وہ لفظوں کو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ رکھے گا، تب طرز جو ہے وہ صحیح لگتی. تو علم موسیقی کے ماہر یہ بھی. لیکن کتنے سر ہیں، کتنے راگ ہیں، تو ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے 32 سال کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے. ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 30 ہیں سر، 6 انہوں نے نکال دیے. کہنے لگے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان جو ہے وہ میچ نہیں کرتی. یہ زبانوں کے ایکسپرٹ جو ہے نا وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ 100-200 سال گزر جاتے ہیں تو کچھ لوگ بیچ میں کلام کو داخل کر دیتے ہیں، تو لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام ان کا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو داتا گنج بشیر اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ کشف الاسرار ان کی کتاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو رائٹر ہے وہ کس دور کا ہے. ویسے تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جاننے کی، لیکن ایک بتا دوں میں آپ کو، وہ رائٹر کس دور کا ہے، پھر اس کتاب کی لینگویج کو دیکھا جاتا ہے. اب جو کشف الاسرار ہے اس کی لینگویج کے اندر آتا ہے ہفت ہزاری. یہ ہزاری کا جو لفظ ہے نا، یہ مغل دور کا ہے، آپ کے دور کا نہیں ہے. کچھ اس طرح کے کچھ اور الفاظ ہیں کہ جو مغل دور کے ہیں. تو وہ لفظوں کے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب ان کے دور کی نہیں ہے، ان کی نہیں ہے. جیسے آپ اگر کوئی ایک بور گھٹیا سا محلے کا جو شاعر ہے اس کا کلام سنو اور وہ کہہ دے کہ یہ علامہ اقبال کا ہے، آپ فوراً جانچ لو گے کہ علامہ اقبال کے لفظوں کا معیار کیا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ تو یہی ڈاکٹر نبی بخش کہتے ہیں کہ وہ جو 6 سر ہیں وہ نکال دیے تو ان کا معیار وہ نہیں. تو گانے والوں کے لیے آپ کی یہ جو رسالہ ہے یہ موسیقی ہے. عاشقوں کے لیے درد، صوفیاء کے لیے رستہ، علماء کے لیے علم کا ذخیرہ. شاہ عبد الطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور افرد یہ شعر جانیں گے، دونوں کو اکٹھا کر دیے شاہ جو رسالوں کے اندر. آپ یہ اس کتاب کو آپ نے کہاں لکھا، شاہ جو رسالوں کو، یہ جو کلام ہے آپ کا، یہ کھرار جھیل جو ہے اس کے کنارے پہ بیٹھ کے لکھتے، بالکل خالی ہوتی، کوئی نہیں آتا، بیٹھ کے لکھتے رہتے لکھتے رہتے لکھتے رہتے. یہ 4 مائل ہے نیو والا. تو سندھ کے اندر شاہ جی کی یہ جو کتاب ہے اس کو قرآن اور حدیث کے بعد بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا. تو آپ جھیل کے کنارے بیٹھ کے لکھتے رہتے. جب یہ مکمل ہو گیا آپ کا کلام مکمل ہوا تو آپ اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، کہنے لگے یار پتہ نہیں میرے جانے کے بعد کوئی یہ کلام پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. آپ کا من چاہا کہ میں کلام پکڑ کے پانی میں پھینک دوں. پانی میں پھینکنے لگے تو مرید کی نظر پڑی، کہنے لگا حضور رکیے مت پھینکیے. کہنے لگا چھوڑ یار کوئی پڑے گا نہیں میرے بعد. کہنے لگے نہیں حضور نہیں، بہت ٹاپ کا کلام ہے، آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ کوئی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. اچھا کہنے لگے ٹھیک ہے. تو آپ کو مطلب کہ جب آدمی لکھتا ہے نا تو وہ لکھنے میں کچھ ادھر لفظ لکھ دیا، کچھ ادھر لکھ دیا، کچھ ادھر لکھ دیا. جیسے ابھی میں لکھ رہا ہوں، یہ تیسرا حصہ لکھ رہا ہوں اولیاء کرام کا، تو میں کچھ ادھر لکھ دیتا ہوں، کچھ ادھر لکھ دیتا ہوں. تو آپ میں سے کوئی اگر پڑے گا تو کئی چیزیں بیچ میں مس کر دے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں املا کرواتا ہوں، تم لکھو. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ نے اللہ پاک کے نام سے اپنی کتاب کا آغاز کیا اور فرماتے ہیں. اب میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں سندھی زبان کے اندر ہی پڑھوں، لیکن بہت مشکل ہے پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی. اول اللہ علیم علی عالم جودھڑی، قادر و پانجی قدرت سین، قائم آہ قدیم. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اول اللہ علیم جو اعلی ہے، قادر ہے اپنی قدرت سے، قائم ہے اور قدیم ہے اس کے نام سے. والی واحد وحدہ رازق رب و رحیم، سو سارا سچو دھڑی چئی حمد حکیم، کریبان کریم جوڑوں جوڑ جہاں جے. تو اللہ تعالی کے نام سے آغاز کیا. اب اس کے اندر توحید کا سبق دیتے ہیں. وعدہ لا شریک لہ یہ ہو وہاج وی ہو، وہ ایک ہے اس کا شریک نہیں، یہی ذکر پکاؤ. وعدہ لا شریک لہ یہ ہے کڑا حق. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی آپ نے اور فرماتے ہیں کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجیا جو دنیا جی پیدا، تین جو کارنا ہی. یہ تین جو کارنا ہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا گیا. اکھر پڑ الف جو ورک سب وسا، وہی جو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کو الف درکار اگوں بس کری ہوں یار، بالکل اسی تصور کو جو ہے وہ یہاں آپ نے بیان کیا. تو خیر بہت مشکل ہے بھائی سندھی، میں یقین جانیے انگلش ورژن جو ہے وہ میرے لیے آسان رہا اور یہ پڑھنا بڑا مشکل رہا. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جھیل کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر آپ نے لکھا کلام. تو دوبارہ آپ نے اپنے مرید کو جو ہے ملا کروایا, صاف صاف لکھو. اور یہ قلبی نسخہ جو ہے جو آپ نے صاف صحیح لکھوایا تھا, یہ آج آپ کے میوزیم کے اندر وہاں پڑا ہوا ہے, اس کا نام گنج ہے. اور اس رسالے کے اوپر سب سے حیران کن کام جو ہے وہ جرمنی محقق نے کیا ہے, یہ لنگوسٹ تھا ارنسٹ ٹرمپ, یہ جرمن فلالوجسٹ اور پاکستان بننے سے پہلے یہ سندھ میں پادری تھا. 1866 میں پہلی دفعہ شاہ جو رسالوں کا جرمنی میں ترجمہ ہوا. اور ایلسا قاضی نے اپنے خاوند علامہ امداد علی امام قاضی کی مدد سے 1940 میں کچھ انگلش میں ترجمہ کیا. اردو میں شیخ ایاز مشہور سندھی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا, اور پنجابی میں بھی سنا ہے کہ اس کا ترجمہ آ چکا ہے کل شاہ جو رسالوں کا. تو آپ کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو, اور ایک چیز یہ ضروری ہے کہ سندھی سکالر بیٹھا ہوا ہوگا. کچھ چیزیں وہاں کے ماحول کی ہیں. پہلے آپ نے شاہ جو رسالوں خود لکھا, پھر آپ نے مرید کو بلا کر املا کروائے. 114 سال بعد تیسری مرتبہ جرمنی کے فلالوجسٹ پادری ارنسٹ نے لکھا. آپ نے اس کلام کے اندر وڈیرا اسم کے خلاف آواز اٹھائی. آپ نے سندھی زبان کو زبان دی اور زبان کو بیان دیا. آپ سے کسی نے پوچھا, بابا تم سنیوں کے شیعہ ہو؟ فرمانے لگے درمیان میں. کہنے لگا درمیان میں تو کچھ نہیں ہوتا. فرمانے لگے پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں. کیا بات ہے. تو شاہ صاحب نے سندھ کلچر کو سب سے پہلے بیان کیا شاعری کے اندر. توحید, رسالت, مذہبی رواداری, انسانی اقدار کی پاسداری, حضور اور حضور کی آل سی محبت. لیکن کوشچن نکل گیا, ہمارا ولیوں کے بارے میں کچھ تصور ڈفرنٹ سا ہوتا ہے. ولی کامل جب کہا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں, روزہ, نماز, روزہ, نماز, روزہ, حج, نماز, روزہ, قرآن, بھائی یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. نہیں, ولی کامل کا یہ بھی مقام ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو مٹایا جائے, لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ تم غلطی کر رہے ہو, یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے. تو سید شاہ عبداللطیف بٹائی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے اس فرض کو پورا کیا. آپ نے شاہ جو رسالوں کے اندر عورتوں کو جو سات کوئن, جو سات ملکائیں, سات عورتوں کی سٹوری کو شروع کیا, ایسے شروع نہیں کیا. آپ کو کچھ شوق نہیں تھا کہ میں لڑکیوں کی سٹوریوں کو بیان کرتا رہوں. آپ نے اس بیماری کی طرف توجہ دلائی ہے جو سندھ معاشرے کے اندر تھی, ہے, اب پتہ نہیں کب ختم ہوگی. وہ کیا؟ عورت کی تذلیل, یہ سندھ کے معاشرے کے اندر تھی اور ہے. آپ جانتے ہو قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ آپ بیٹھ کر قوانین کیوں بناتے ہیں؟ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ برائی ختم ہو جائے اور برائی کرنے یا رکھنے والے کو سزا ملے. آپ نے ایک لا بنایا کہ جس کے پاس ہیروئن, جس کے پاس نشہ جو ہے وہ ہوگا, اس کو سزا دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نشہ ختم ہو جائے. لیکن اس کا استعمال غلط ہوتا ہے کسی جگہ پہ, کہ وہی پولیس والا کوئی نشہ اس کسی کے گھر میں رکھ کر اس کے اوپر مقدمہ چلا دیتا ہے. یہ اب غلط استعمال ہو گیا نا. لا بنایا تھا کہ ناجائز اسلحہ رکھنا بری بات ہے, تاکہ اسلحہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو مارے نہیں. لیکن کیا ہوا کہ کسی کے گھر کے اندر اسلحہ رکھ دیا, پوچھا لائسنس ہے نہیں ہے, تو اس کو پکڑ کے اندر دے دیا 7 سال کے لیے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, قانون بنایا جاتا ہے کہ تاکہ فحاشی ختم ہو جائے, تاکہ عوام کو فائدہ ہو. لیکن کچھ لوگ اسی قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہی سندھ میں ہو رہا. اب میں آپ کو ایک آج کے دور کی ذرا تھوڑی سی جھلک دکھا دوں, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا تھا بہت بڑا کام کیا تھا. آج کے دور میں سب ایک بہت بڑا منسٹر ہے. اس بہت بڑے منسٹر نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کی بیوی, جب بھائی مر گیا تو بیوہ کے اوپر الزام لگوا کے اس کو قتل کروا دیا. سندھ کی بات کر رہا ہوں. جب قتل کروا دیا, اب اس کی ایک بیٹی تھی, اس بیٹی کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کروا دی. جانتے ہو کیوں یہ کھیل کھیلا گیا سارا؟ اس لیے کھیلا گیا کہ تاکہ بھائی کی ساری دولت میرے پاس آ جائے. اب وہ قانون کا استعمال کیا گیا غلط, اور صرف اس دولت کو ہٹانے کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز وہاں جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر, اب بھی ہو رہا ہے, وہ ہے قرآن مجید سے شادی کر دینا. سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے منسٹر ایسا کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں. اپنی بیٹی کی شادی قرآن سے کر دی, اپنی بہن کی شادی قرآن سے کر دی, اور جب قرآن کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو پھر وہ بی بی کہلاتی ہے, اس کو بی بی کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. ایک کمرے کے اندر بند ہو کے رہ جاتی ہے, باہر جا نہیں سکتی. اور اگر کسی بھاگ کر اس نے کسی سے شادی کر لی قرآن سے شادی کرنے کے بعد، بعض اوقات تو درخت سے شادی کر دی جاتی ہے، بڑا متبرک درخت ہے اس کے ساتھ شادی کر دی، اور اگر اب اس نے کسی کے ساتھ شادی کر لی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. 2005 کے اندر 3000 سے زیادہ عورتیں سندھ کے اندر قتل کر دی گئی ہیں اسی قانون کے اندر. الزام لگا دیا، وہ الزام کیا ہوتا ہے؟ فلاں بندہ اس کو دیکھ رہا تھا، یہ فلاں کے ساتھ سیٹ ہے، ایک دو بندے کھڑے کر دیے، چلو مار دیا. قانون تو بنایا تھا فاشی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اسی قانون کا استعمال جو ہے ویسے ہو رہا. شاہ عبد الطیف بھٹائی نے آج، یعنی آج یہ جو دور گزر رہا ہے، آج سے 299 سال قبل عورت کے مقام کو، اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا، لوگوں کو بتایا اپنے کلام کا حصہ بنا کر. لیکن لوگ بات کو کب سمجھتے ہیں؟ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، سب سے نچلا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سٹوریز اچھی لگتی ہیں، وہ سٹوریز کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھ لیتا ہے. تو اس ولی کامل نے کیا کیا کہ سات عورتوں کی سٹوری بنا دی، ان سٹوری کے اندر مورائل جو تھے، جو اخلاق تھا، جو اخلاقیات تھے، ان کو اجاگر کیا تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتا چلے کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے. بات کو سمجھ لیں آپ لوگ. ایسے ہی اٹھ کر کوئی بندہ ولیوں پہ اعتراض کر دے جی انہوں نے لڑکیوں کی سٹوریاں بیان کر دی، کیوں کی؟ اس پہ تو غور کرو. جس آدمی کو مثنوی شریف زبانی آتی ہے، جس آدمی کو اپنے دادا کے پردادا کے رسالے زبانی آتے ہیں، جس آدمی کو قرآن مجید زبانی آتا ہے، جس آدمی کو حدیث مبارکہ آتی ہیں، کیا وہ بندہ سات لڑکیوں کی سٹوریاں لے کر بیٹھ جائے گا؟ نہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ تم ان پر کیوں اس طرح ظلم ڈھاتے ہو، اصل چیز کی طرف آؤ. ایک بروہی نے کہا اسی لیے کہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ سٹوری جو عمر ماروی ہے، اس کے اندر انسانی روح کی آپ بیتی ہے. لو، یہ ہیں پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے جانچا. جام بادشاہ تھا اور نوری جو ہے وہ ایک مچھلیاں پکڑنے والی عورت تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے اخلاق سے، انسانیت جو اس کے اندر تھی اس سے، اور اطاعت گزاری سے اپنے آپ کو سب سے بلند کر لیا. یہ ایک سبق دے رہے ہیں سٹوری بیان کر کے کہ بیوی کو یوں کرنا چاہیے. ڈاکٹر عمر بن محمد پوتا کہتے ہیں کہ میں شاذ و رسالوں کو چار حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، لیریکل، موسیقی، ڈسکرپٹو، ہسٹوریکل، اسپرچل. تو مقصد اصل میں آپ کا یہ تھا کہ عورت کو کم تر نسبت کا مقام جو ہے وہ بلند کیا. یہ کریڈٹ آپ کو پتا ہے کس کو جاتا؟ اسلام کو جاتا. آپ سن کر بڑے حیران ہو جائیں گے. شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ سندھ کے آج کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ صرف عرس منا کر ہی اپنی عقیدت کا اظہار نہ کریں، جو انہوں نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے پورا کریں. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. ہیومن بینگ، آپ جانتے ہو کہ 1559 کے اندر اٹ واز اناؤنس دیٹ ویمن آر ناٹ ہیومن بینگس. 1559 کے اندر، 1559 کے اندر یہ بتلایا گیا کہ عورت ہیومن بینگ ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے. اور 1800 میں تسلیم کیا گیا کہ عورت انسان ہے. 1800 میں جا کر، یہ اب کون سا جا رہا ہے، 2014، 1800 میں تسلیم کیا گیا. آپ ذرا سن لیجیے، آپ ہندوؤں کو سن لیجیے. تو منوسمرتی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وومن از ناٹ فٹ فار انڈیپینڈنس. اس کو کسی نہ کسی کے انڈر رہنا ہوتا ہے. اب ہم یورپ کے اندر آتے ہیں یا امریکہ میں آئے، باہر جب نکلتے ہیں تو عورت کو کتنے حقوق دیے گئے ہیں، بڑا اچھا، عورت کو کتنے حقوق دیے گئے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں حقوق سے مراد کیا ہے؟ تو یقین جانیے صرف دو ہی جواب آئیں گے، اور سڑک پہ ننگی پھر رہی ہے اور کام کرنے کے لیے جا رہی ہے اور ماں باپ کی بے ادب ہے، یہ اس کو حقوق مل گئے. کبھی کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ عورت کو ساری چیزیں ملیں. جب بھی کبھی پوچھو جی عورت کو حقوق مل رہے ہیں، اچھا چلیے بیان کیجیے کتنے مل گئے ہیں، کیا ملا ہے؟ ننگے سر چلنا، کپڑے کم پہننے، مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، گھر کا کام نہ کرنا، باہر کا کام کرنا. اس کے علاوہ آپ اس سے پوچھو کیا حقوق ملے ہیں؟ کسی کو اجازت دینا کہ جاؤ سڑک پر اسلحہ لے کر چلے جاؤ تو کیا کریں گے؟ آپ نے حق دے دیا اس کو. کسی کو اجازت دے دو کہ اب تم بغیر کپڑوں کے پھرتے رہو، کیا یہ حق دے دیا؟ نہیں. آج بھی ظلم ہو رہا ہے، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے. خیر، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ آپ لوگ اگر سنجیدگی سے اس پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حق اگر دیا ہے تو وہ صرف اسلام نے دیا ہے. انہوں نے حق نہیں دیا، اس نے عورت کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے باہر نکال دیا. کیونکہ گھر کے اندر ہر عورت کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، تو عورت کو باہر نکالا لالچ دے کر. तो जब बाहर निकाला तो अब हर औरत को जो है वो मर्द जो है वो देख सकता है। बस ये काम किया गया और इसके लिए ट्रिक चलाए गए, उसको लालच दिए गए जिसकी उसे समझना है। और जब हक की बात होगी तो हक सिर्फ इस्लाम ने दिया। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जब आपने देखना हो कि औरत को हक मिला कि नहीं मिला, तो आप उसके मजहब को देखो, उसके कमर्शियलों को नहीं देखो, उसके आज के जदीद जुमलों को ना देखो, ये उसके मजहब को देखो। अब जो यूरोप का मजहब है उसका असल क्या है, ग्रीस। ग्रीस से फिर आगे ट्रांसलेशन हुआ, तो वहां जाकर देखो कि वो औरत के बारे में क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं, अरिस्टॉटल, अरस्तू, वो क्या कहता है। अरस्तू ने ये कहा, अरिस्टॉटल ने, अरस्तू ने ये कहा कि औरत मुकम्मल इंसान नहीं है। ये मजहब पड़ो जाता, इस पर इतमाद नहीं किया जा सकता। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं, अभी बहुत सारी बात है। इस्लाम की जो बुनियाद है उसके, अब जो लोग काम करते हैं वो अपने मजहब से हटके कर रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद, मसला आएगा तो कुरान से आएगा, हदीस से आएगा, ठीक है, बेस ये दो है ना, आगे फिर दो और चलते हैं। अच्छा, तो कुरान और हदीस, कुरान क्या कहता है। अब मैं कुरान जब पढ़ने लगता हूं तो एक सूरत का नाम ही सूरह निसा है। निसा माना समझती हो क्या, विमन, औरतें, सूरह औरतें। कुरान मजीद ने अपनी एक सूरत का नाम ही औरतों के नाम पर रख दिया, कितना मरतबा है। एक सूरत का नाम सूरह मरियम रख दिया। बताओ मुझे, ये यूरोप वाले या बाहर के ममालिक वाले कहते हैं हमने औरत का हक बया, बताओ तुम्हारी मजहबी किताब के अंदर सूरह का नाम है, चलो मरियम का नाम ही बता दो, किसी टाइटल का नाम मरियम हो। नहीं, हमारे कुरान मजीद के अंदर है सूरह मरियम, और हजरत मरियम की तारीफ की गई कुरान मजीद के अंदर। ये हुए औरत के हुकूक, और कुरान मजीद के अंदर ये बताया गया कि सुनो, तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया गया। या यो नासु नखलकनाकुम मिन ज़करिन वा उन्सा, ज़करिन, पता चला कि कुरान मजीद ने औरत और मर्द को ह्यूमन बींग्स तस्लीम किया है। इंसान औरत को भी कहा है कि यह भी इंसान से है, इंसान है। लेकिन वो जो कहते हैं कि हमने औरत को हकूक दिए हैं, उन्होंने 1800 में ऐलान किया कि औरत इंसान है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको। हमारे इस्लाम के अंदर एक नाम बड़ा अजीम, बीबी खतीजा का नाम है, जो सबसे पहले मुसलमान हुई, जिनको जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम दे रहे हैं, कितना बड़ा मर्तबा है। और ये इस्लाम फैलाने के अंदर जितना सहाबा का काम है उतना ही जहां सहाबियात का है। और यहां तो चर्चों के अंदर फाउंडर सब इंसान मैन हैं, और हमारे यहां हमारी बुनियाद के अंदर जो उस्ताद शामिल है उनके अंदर एक सहाबिया भी हैं, औरत भी हैं, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। आयली जिंदगी की जो बुनियादी सारी चीजें हैं वो आपसे हमें हासिल हुई। बात को समझ में, हजरत बीबी खदीजा। अब एक जुमला सुनते जाइए, अबू दाऊद शरीफ जिल्द पहली सवा 535 किताबु तलाक के अंदर एक हदीस है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला की खाला को इजाजत दी कि खेत में जाओ, अपने फल काटो और फरोख्त करो। तो ये मतलब नहीं है कि ये कोई नई चीज बता रहे हैं, तो पर्दे के अंदर रहते हुए जाओ, अपने बाग में जाओ, अपने काम करो जाके। तबकात इब्ने साद जिल्द 8वीं और सफा 228 के ऊपर है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की जोजा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इजाजत मांगी कि मैं कारीगर हूं, मुझे एक फन आता है, मेरे शोहर का और बच्चों का कोई रोजगार का सिलसिला नहीं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये बनाकर बाजार में फरोख्त कर दूं। तो आपने फरमाया कि अच्छा, तो फिर क्या तुम इसके पैसे अपने बीवी अपने बच्चों पे और घर वालों पे खर्च करोगी। अर्ज की, हर्सुल, हाँ उन्हीं के लिए तो कर रही हूं। फिर मैं जाओ, तुम्हें इजाजत है। तो औरत को अगर कोई हुनर आता है तो वो पर्दे के अंदर रहकर अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपने घर वालों का खर्चा पूरा कर सकती है। क्यों यार मुसलमानों, तुम लोग क्यों नहीं उठते, तुम अपनी ही चीजों को क्यों नहीं बयान करते। औरत को हक दिया है तो इस्लाम ने दिया, इन्होंने हक नहीं दिया, इन्होंने हक छीन लिया है। औरत को वो काम दे दिया जो उसका काम ही नहीं है, सड़कों पे फिरना, बाजारों में काम करना, लोगों के नजरों, लोगों के सामने जाना, ये औरत का काम नहीं था। ये तो इसी तरह जैसे डॉक्टर को कहा जाए चल मकान बना, और मकान बनाने वाले को कहा जाए चल तू गाड़ी ठीक कर दे। तो औरत का काम ही बाहर का नहीं, औरत घर की मलका है, उसकी सिफात कुछ और है, मर्द के लिए बाहर का काम है, उसकी सिफात कुछ और है। तो शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह ने जो सात क्वींस, जो सात औरतों की स्टोरी को अपनी कलाम के अंदर बयान किया, उसका मकसद यह था कि औरत के, औरत की खूबियों को देखो, और औरतों से यह कहा कि तुम ये खूबियां पैदा करो, और मर्दों से यह कहा कि देखो औरतों के अंदर भी सिफात हैं। अब बात आपको समझ में आ गई कि एक सिंध के वली अल्लाह ने इस टॉपिक को क्यों चुना, क्योंकि उस वली कामिल को पता था कि यह ऐसे होता है, इनका इस्तेहसाल होगा और हो रहा है। دنیا میں جو بھی آتا ہے پھر آخر کر اس کو جانا ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کو توحید سکھائی, مقام مصطفیٰ سکھایا, امام حسن حسین کا مقام سمجھایا, اخلاقیات سکھایا آپ نے, اور سب سے بڑی جو بیماری تھی اس دور کے اندر آپ نے اس بیماری کی طرف توجہ دلائی اور علاج بتلایا اس کا. تو انسان کہتے ہیں کہ انسان وہی فوت ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی جو ہے اس کے خمیر میں شامل ہوتی ہے. تو لگتا ہے کہ آپ بھٹ ایک جگہ کا نام ہے, یہیں سے شاید آپ کا خمیر بنا تھا. یہ بہت بڑا علاقہ تھا خاردار, جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں اور یہاں گڑے ہی گڑے تھے. بارش جب ہوتی تھی تو گڑوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا. آپ اپنے مریدین کو ساتھ لے کر آئے, لے کر کہنے لگے چلو صاف کرو اس علاقے کو. صاف کیا گیا, علاقے کو صاف کرنے کے بعد جب علاقہ صاف ہوا تو صاف کر کے آپ نے ریت اور گڑوں کو جو ہے وہ بھرا اور وہاں آپ نے مکان بنانے کے قابل اس زمین کو کیا. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ زمین کو مکان بنانے کے قابل بنا دینا. پھر آپ نے اپنا مکان بنایا اور آپ نے آخری زندگی کے آخری جو 10 سال ہے نا, وہ تقریباً 1742 سے لے کے 1752 تک, یہ آخری جو سال ہے یہ آپ نے وہیں گزارے. اس لیے آپ کو اس جگہ کا نام جو ہے وہ بھٹ, تو بھٹ شاہ. لیکن جب آپ یہ قصبہ بنا رہے تھے, خود زمین کو کھود کر صاف کر رہے تھے, گڑے پر ہو رہے تھے, تو ایک اور مشکل اور سخت خبر آ گئی, وہ کہ آپ کے والد گرامی سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. تو 1742 کے اندر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بھٹ شاہ میں, یہ بھٹ اور یہاں بعد میں بھٹ شاہ مشہور ہو گیا. 1742 سے 1752 اور اب تک آپ وہیں ہیں. محرم الحرام 1752 میں آپ اپنے بنائے ہوئے مکان کے تہ خانے میں چلے گئے. کم کھانا, کم بولنا, روزہ, عبادت, مراقبہ شروع. پھر آپ 21 دن کے بعد وہاں سے باہر آئے, خوب شاور لیا, اچھی طرح نہائے. نہانے کے بعد آپ نے وائٹ رنگ کی چادر لی, چادر لے کے لیٹ گئے اور مریدوں سے کہا کہ میرا کلام پڑھو. تو کلام پڑھنے لگے, بڑی دیر گزری تو کہنے لگے کہ پیر صاحب کو حرکت نہیں ہو رہی, دیکھے تو صحیح بہت دیر گزر گئی ہے. آپ نے جا کے چہرے سے, مریدوں نے جب کپڑا ہٹایا تو آپ دنیا سے جا چکے تھے, روح آپ کی پرواز کر گئی تھی. 14 سفر 1752 کو آپ کی روح پرواز کر گئی, آپ کو اسی جگہ کے اوپر دفنا دیا گیا. حاکم سندھ غلام شاہ کلہورو, کلہورو نے 1772 میں مزار بنایا. دوسرے حاکم میر نصیر تالپور نے آرائش کر دی. اس کے بھائی میر نور محمد تالپور نے قریب بہت بڑا کنواں جو ہے وہ کھدوایا. میر محمد نے چاندی کی پلیٹ والا دروازہ لگوا دیا اور راجہ جیسلمیر نے کیٹل ڈرم جو ہیں وہ دو بھیج دیے. وہ نوبت جو بجتی وہ صبح و شام جو ہے اب بھی نوبت جو ہے وہ بجائی جاتی ہے. تو ابتدا میں صوفیاء کی جو جگہ ہوتی تھی وہاں علم ملتا تھا, توحید ملتی تھی, شریعت کی پابندی ملتی تھی. لیکن جب دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو پھر جن کا قبضہ ہو جاتا ہے وہ جگہ عوام کا مرکز بن جاتی, پھر عوام جو چاہتی ہے وہ وہاں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں وہاں ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں برائی ہو. یہ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی ہے نا, اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی طاقت نہیں ہے نا, اللہ کی زمین ہے نا. چلو ایک بزرگ کا مزار جو ہے وہ تو تھوڑی سی زمین ہے, پتہ نہیں اس بزرگ کی اپنی ہے بھی کہ نہیں, لیکن یہ زمین تو اللہ کی ہے نا. تو کیا اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں. تو کیا ان کاموں کو اللہ اچھا جانتا ہے؟ نہیں جانتا. اسی طرح مزارات کے اوپر, مزارات کے احاطے کے اندر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف, وہ بھلے سے زمین اس کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پسند کرتا ہے, وہ اجازت دیتا ہے اس کام کو. نہیں, وہ اجازت نہیں دیتا. چونکہ یہ کلچرل مرکز بن جاتا ہے عوام کا, اس لیے پھر اس قسم کے کام وہاں ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کام کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر سندھ زبان کو زبان دی, زبان کو بیان دی.